أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہم سب مل کر جہاں پہ جو بیٹھا ہے اسی مقام پہ آپ تشریف رکھتے ہوئے سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناصرا ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارزکا توعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعال محمد تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا, اس کائنات کو خلق کیا, اور ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا پالنے والا بھی ہے. ہم اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر لیا, اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں بارالہ اپنی آخری حجت ہمارے مولا و آقا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی اس عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج دوسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے, اور آج کی مجلس کی ابتدا بھی دعائے جشن کبیر میں رب عز الجلال کے ایک اسم سے کروں گی. مگر پہلے تھوڑی سی وضاحت کہ جشن کبیر کیسے جناب رسالت میں آپ کو ملی. جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ روایت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا ایک جنگ میں موجود تھے, اور آپ سب جانتے ہیں جنگوں میں سپاہیوں کو لوہے کی زرہ پہننی پڑتی تھی, اور بڑی بھاری بھرکم وہ زرہ ہوتی تھی, جب دھوپ ہو تیز تو وہ لوہے کی زرہ گرم ہو جاتی تھی, تو جناب رسالت ماں آپ کو اس سے اذیت محسوس ہوتی تھی, اور خدا نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کو کسی چیز سے اذیت ہو. بس کیونکہ وہ بھاری بھرکم زرہ پہنتے تھے تو ایک بارگی اسی جنگ کے دوران امام حسین کہتے ہیں پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو میرے نانا رسول اللہ کے پاس بھیجا. جبرائیل آئے اور اللہ کا سلام رسول کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا پروردگار عالم کہتا ہے میرے حبیب آپ یہ لوہے کی زرہ اتار دیجئے, یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے. خدا نے آپ کے لیے ایک دعا بھیجی ہے, اس دعا کو دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں. آپ اس دعا کو پڑھیے, یہ دعا آپ کی حفاظت فرمائے گی, اور آپ کی امت میں جو اس دعا کو پڑھے گا پروردگار عالم اس کی بھی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ دعا اس طرح سے رسول خدا کو ملی اور رسول خدا کے ذریعے ہم سب تک پہنچی, کہ جسے ہم دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں. اچھا, اس کو جوشن کیوں کہتے ہیں؟ ہم جتنی بھی معصومین کی دعائیں پڑھتے ہیں ہمیں فقط دو ہی جگہ جوشن نظر آتا ہے, جوشن کبیر, جوشن صغیر. یہ جوشن کیا ہے؟ عربی زبان میں جو لوہے کی زرہ پہنی جاتی ہے اس لوہے کی زرہ کو عربی میں جوشن کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک زرہ کے آلٹرنیٹو کے طور پہ یہ دعا آئی تھی, اس زرہ کے جگہ خدا نے یہ دعا دی تھی, لہذا اس دعا کو دعائے جوشن کبیر کہا جاتا ہے. دعائے جوشن کبیر کا 14 پیراگراف اور رب ذوالجلال کا دوسرا اسم, جو اس پیراگراف کا دوسرا اسم ہے, خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے اپنی امت سے. پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام, یا غیاث المستغیثین, اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس. فریاد رس یعنی جو فریاد کرتا ہے پروردگار عالم اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے, اس کی مشکل کو حل کرتا ہے. ہمیشہ سے کر رہا ہے خدا. اور اگر ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں نا, اگر خدا کی رحمت نہ ہو, اگر وہ ہماری فریادوں کو سننا چھوڑ دے, تو یہ ہم دن کے 24 نہیں گزار سکتے. زندگی تو بہت دور کی بات ہے, ہم یہ ایک دن خدا کی رحمت اور خدا کی مدد کے بغیر نہیں گزار سکتے. تو پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے, میں ہوں جو غیاث المستغیثین ہوں, میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہوں. اور کیسے سنتا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت سلیمان نبی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عظیم شان سلطنت عطا کی تھی. ایسی سلطنت تھی جناب سلیمان کی کہ جنوں پر, پرندوں پر, جانوروں پر, انسانوں پر, سب پر حکومت تھی حضرت سلیمان نبی کی. قرآن میں تفصیلی تذکرہ موجود ہے. تو ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے, ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کی امت میں سے, ان کے لوگوں میں سے ہدہد کا پرندہ موجود نہیں. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ہدہد, قرآن میں واقعہ موجود ہے. جب دیکھا وہ موجود نہیں, کہا کہاں گیا؟ بس چند لمحے میں وہ آ گیا. کہا تو کہاں تھا؟ کہا میں ایک جگہ گیا تھا, اللہ کے نبی آپ کو قوم سبا کا حال بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کس طرح سے ایک عورت کی حکومت ہے. جب اس ہدہد پرندے نے جناب سلیمان نبی کے سامنے جملے کہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اچھا پہلے میں تحقیق کروں گا, اگر یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک, اور اگر غلط ہوئی تو تمہیں سزا دوں گا. تم کہاں اتنی دیر غائب تھے؟ جیسے ہی حضرت سلیمان نبی نے جملے کہے نا, پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا حضرت سلیمان نبی کے پاس. آئے جناب جبرائیل, کہا اللہ کے نبی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آپ اس ہدہد کے چھوٹے سے پرندے پر رحم نہیں کر رہے, آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں, آپ جھڑک رہے ہیں اس کو. پروردگار عالم کہتا ہے مجھ سے سیکھ لو رحم کرنا, اگر میرے سامنے کبھی کافر بھی کشتی میں سوار ہوں اور سمندر میں سفر کر رہے ہوں, سمندر میں طوفان آ جائے, کشتی گرداب میں پھنس جائے, تو جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب ہم بچیں گے نہیں, اب ہم ڈوب جائیں گے سمندر میں, تو خدا ابھی جبرائیل سنا رہے ہیں, کہا خدا کہتا ہے پھر وہ کرتے کیا ہیں کافر, جو ان کے ساتھ بت ہوتے ہیں نا, اپنے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کافر ہیں, تو کہا وہ اپنے بت اٹھا, وہ سارے بت اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے, ہم تجھے مانیں گے, تو بچا لے. اور خدا کہتا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں, جب میں ان کو ساحل تک پہنچا دیتا ہوں, غرق ہونے سے بچا دیتا ہوں, پھر وہ بت لیتے ہیں اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو مجھے دیکھ, میں جانتا ہوں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, اگر میرے سامنے کوئی جھوٹا عذر بھی پیش کرتا ہے تو میں اس کا عذر قبول کر کے اس کی فریاد رسی کرتا ہوں, انہیں سمندر کے گرداب سے بچا لیتا ہوں. تو میرا نبی ہے, تو بھی اس پرندے پر رحم کر. تو خدا نے اس روایت میں ہمیں سمجھایا کہ میں ایسا خدا ہوں, مسلمان اور مومن تو کجا, اگر کوئی کافر جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی اگر خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے تو پروردگار عالم اس کی فریاد رسی کو بھی پہنچتا ہے. صلوات پڑھیے بابا زید اللہ. اور پروردگار عالم کی جتنی صفات ہیں, ہم خدا کی صفات ہماری عقل میں سما نہیں سکتی, عقل محدود ہے, خدا کی صفات لامحدود ہیں. تو اللہ نے جوشن کبیر میں جو اپنے 1000 اسم بتائے ہیں یہ بھی اللہ کی کل صفات نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا ہر نام ایک صفت رکھتا ہے. اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، اللہ علیم ہے، علم رکھتا ہے، اللہ بصیر ہے، وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو ہم کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ کے یہ 1000 نام بھی مکمل نہیں ہیں، ہماری عقلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم خدا کی معرفت کو اس حد تک جان سکیں. تو پروردگار عالم نے اپنی صفات کا عکس چہارده معصومین میں ظاہر کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چہارده معصومین مظہر کبریا ہیں. کبریا خدا کی ذات، چہارده معصومین مظہر کبریا ہیں، یعنی اس کبریا، اس ذات الہی نے اپنی صفات کا عکس معصومین میں بھی رکھا ہے. اب ہم کہتے ہیں خدا فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے، تو خدا نے اپنی اس صفت کا اظہار معصومین میں بھی کیا. ہمارے آئمہ معصومین جب بھی کسی نے فریاد کی، مولانا نے اس کی مشکل کو حل کیا. عشرہ اول ہے، حسین کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے. لہٰذا امام حسین کے حوالے سے بیان کروں گی کہ مولا حسین فریاد رس ہیں فریادیوں کے لیے، اور حسین ابن علی کو اللہ نے زمین و آسمان پر اختیار دیا ہے. مولا اپنی زندگی میں بھی فریادیوں کی فریادیں پوری کرتے رہے، اور اپنی زندگی کے بعد بھی آج ہم کسی مشکل میں ہوں اور امام حسین کا واسطہ دے کر خدا سے مانگے، خدا رد نہیں کرتا. حسین کا واسطہ فوراً ہماری فریاد پوری کرتا ہے. تو حسین اپنی شہادت کے بعد بھی آج تک حسین ابن علی فریاد رس ہے فریادیوں کے لیے. حسین دنیا میں بھی فریاد پوری کرتے ہیں، حسین برزخ میں بھی فریاد رسی کرتے ہیں، حسین میدان قیامت میں بھی فریاد رسی کریں گے، اور خدا کرے کہ ہم حسین کے پہلو میں بہشت میں موجود ہوں. میں آپ کے سامنے عالم برزخ کا ایک چھوٹی سی روایت پیش کرتی ہوں. ایک علاقہ ہے گیلان، گیلان کے علاقے میں ایک شخص رہتے تھے، سید عباس رشتی. یہ اپنے علاقے گیلان سے نکل کر کربلا آ گئے، اور کربلا میں آنے کے بعد یہ امام حسین کے حرم میں صفیں بچھایا کرتے تھے. مولا کے حرم میں جو زائر آتے تھے کندھے پہ یہ مشک رکھتے تھے، زائروں کو کوزے بھر بھر کے پانی پلاتے تھے، اور انہوں نے کافی عرصہ امام حسین کے حرم میں زائروں کی خدمت کی، فرش بچھانا، پانی پلانا. اب جب یہ ضعیف ہو گئے اور ان کا زندگی کا وقت آخر آیا، تو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ یہ بستر سے اپنا ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے. ایک معصوم کی شہادت کا دن آیا اور امام حسین کے حرم میں فرش عزا بچھی. جب لوگ جمع ہوئے تو دیکھا کہ سید رشتی نہیں ہیں. کسی نے کہا کہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں اور بہت بیمار ہیں. تو اس زمانے کے جو مرجع تھے آقا سیبوے، انہوں نے کہا اچھا ہم چلیں گے ان کی عیادت کے لیے، خدا نے مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے. امام حسین کے حرم میں مجلس ختم ہوئی، نوحہ خانوں کے چند جوانوں کو ساتھ لیا، کہ چلو ہم چلتے ہیں سید عباس رشتی کی عیادت کرتے ہیں، خدا اجر دے گا، ہم سب پہ وقت آئے گا یہ. خیر پہنچے سید عباس رشتی کے گھر، پہنچے دیکھا کہ بستر پہ لیٹے ہیں، نورانی چہرہ ہے، مگر اب وہ حال ہے کہ اپنا ہاتھ بھی بستر سے اٹھا نہیں پاتے. عقیسی بوے نے کہا جتنی وہ جماعت تھی نوحہ خانوں کی، کہا آج عباس رشتی حرم جا کے مجلس میں شامل نہیں ہو سکا، تم یہیں پر حسین کا نوحہ پڑھو تاکہ عباس رشتی یہیں حسین کا پرسا دے. نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، ماتم شروع ہوا، گریہ شروع ہوا. جب نوحہ ختم ہو گیا اور سب سید عباس رشتی کو دیکھ رہے تھے، اب غور سے سنیے، وہ شخص جو ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا تھا ایک بارگی کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے لینے آئے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے، عباس رشتی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے لینے آئے ہیں. پھر ایک بارگی کہتے ہیں سلام بھیجتے رسول پر، پھر کہا یا مشکل کشا آپ مجھے لینے آئے ہیں، مولا علی کو سلام کیا، یا سیدہ طاہرہ آپ مجھے لینے آئی ہیں، جناب خاتون جنت پہ سلام کیا. 12 اماموں تک ایک ایک کا نام لے کر سلام کرتے رہے، یعنی کہ چہارده معصومین ان کو لینے آئے تھے، منزل آخرت کی طرف لے جانے آئے تھے. جب 12ویں امام کو بھی سلام کر لیا تو ایک مرتبہ بستر پہ لیٹے اور ایسے آنکھیں بند کی کہ سو گئے، روح پرواز کر گئی. جب اس منظر کو دیکھا لوگوں نے کہ یہ اتنے بازمت ہیں کہ چہارده معصومین ان کے وقت آخر آئے، ان کو لینے آئے، تو ایک بار کی یہ خبر پورے کربلا میں پھیلی، بڑی شان سے جنازہ اٹھا. جب دفن کر دیا گیا تو اسی رات جس رات دفن کیا گیا تھا، آقا سیبوے وہ کہتے ہیں میں بہت رویا گھر جا کے، کہا مولا حسین آپ نے اپنے خادم کی بڑی ذرہ نوازی کی، عباس رشتی آپ کے زائروں کی خدمت کرتا تھا مولا، آپ کا خادم تھا، आपने बड़ी जरा नवाजी की, आपकी वालदा, आपके नाना, आपके बाबा, तमाम चाहदाए मासूमीन उनकी रूह को लेने आए, क्या मौला मेरे वक्त आखिर भी आप आएंगे? मौला क्या मुझे भी ये शरफ बख्शेंगे? मैंने भी इल्म दीन आपके चाहने वालों तक पहुंचाया है। कान एक बार ये रोने लगा, दिल भरा हुआ था, बहुत रोया और कहा, रोते रोते एक मर्तबा मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कब्र है और कब्र के अंदर अब्बास रश्दी लेटे हुए हैं। और अब्बास रश्दी कहते हैं, आका सिबवे, जब मेरे स्वयं की मजलिस हो तो मेरा ये पैगाम मोमिनों तक पहुंचा दीजिएगा। कहा, क्या पैगाम है? कहा, मोमिनों से कह दीजिएगा, दुनिया में जितना भी खैर है, जितना भी खैर है, वो सब दरे हुसैन से वाबस्ता होने में है। जो दरे हुसैन से वाबस्ता हो जाए उसके लिए दुनिया और आखिरत का खैर है। जब ये पैगाम मिला उनको, अगले दिन स्वयं की मजलिस हुई, मजलिस में जाकिर ने मजलिस पढ़ी। जब मजलिस खत्म हो गई तो मजमे से कहते हैं, क्या इजाजत है कि मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? क्या बैठिए, मिंबर पे बैठ के कहते हैं, मैं जाकिर नहीं हूं, मैं खतीब नहीं हूं, मैं एक पैगाम अब्बास रश्दी का आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कल रात मैंने ख्वाब में अब्बास रश्दी को देखा और अब्बास रश्दी ने कहा था, मोमिनों से कह दीजिएगा, जितना भी खैर है वो सब हुसैन के दर से वाबस्ता है। किताबें भरी हुई हैं, कितने मरहूमीन ने आके उर्फा को बताया कि हम दुनिया में थे तो हुसैन के अख्तियार को समझ नहीं सकते थे, मगर जब मैं बरजख में आया तो हैरान हूँ कि बरजख में अल्लाह ने हुसैन को कितनी बड़ी सल्तनत अता की है। आप सबने सलवात पढ़ी और दुआ का तरीका यह है कि दुआ की इब्तिदा में भी सलवात हो, आखिर में भी हो। क्यों ना हम सब फर्श अज़ा पे, हुसैन इब्ने अली की मादर गिरामी मौजूद है फर्श अज़ा पे, मलाइका मौजूद है, हम सब दुआ करते हैं, मौला जब हमारा वक्त आखिर आए, मौला हम भी अपनी आंखों से मासूमीन का दीदार कर सकें। और अगर बारह ये दुआ कबूलियत चाहते हैं आप सब, तो एक मरतबा दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। और ये सदका है, ये एहसान है हुसैन इब्ने अली का हम शियान हैदर कर्रार पर, कि हम जब जब हुसैन की फर्श अज़ा पे आते हैं, हम हुसैन के सदक़े में कुरान से इस्तेफादा करते हैं, हम वारिस कुरान से कुरान को समझते हैं। और इस अशरा अव्वल में मैं आपके सामने सूरह हुजरात को बयान कर रही हूँ। कल की मजलिस में मैंने आपके सामने सूरह हुजरात की पहली आयत को बयान किया। कल बयान करने से एक चीज रह गई थी, उसको बयान कर दूं फिर मैं आपके सामने दूसरी आयत को शुरू करती हूँ। कल मैंने आपके सामने बयान किया था कि परवरदिगार आलम ने सूरह हुजरात में हुक्म दिया, अगर किसी के जहन में वो हुक्म है तो कोई दोहराएगा, अगर हम उन जुमलों को याद रखें तो हमारे जहनों में सूरह हुजरात का पैगाम रहेगा। किसी के जहन में हो, ला तुकद्दमु, अगर आप एक लफ्ज ला तुकद्दमु याद रखेंगे तो सूरह हुजरात की पहली आयत का पैगाम जहन में रहेगा। बच्चे कुछ आपके बरखिलाफ काम करें तो फौरन की डांटेंगे मारेंगे नहीं, ला तुकद्दमु, कदम आगे ना बढ़ाओ, खुदा और रसूल से अल्लाह ने मना किया है, गुनाह होता है, खुदा सजा देगा। हम इस तरह अपने बच्चों को खुदा के करीब कर सकते हैं, हम इस तरह अपने बच्चों को मोहम्मद वाले मोहम्मद के करीब कर सकते हैं। तो सूरह हुजरात की पहली आयत का पहला पैगाम अगर एक जुमले में सिमोना चाहें, ला तुकद्दमु। अच्छा, कल बयान हुआ कि खुदा कह रहा है अल्लाह और रसूल के हुक्म से आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना, वरना दीन के दायरे से निकल जाओगे। हाँ, तो आगे ना बढ़ना। अच्छा, कल मैंने बयान किया हम सब ये गलती करते हैं, जब भी हुक्म खुदा को हम रद्द करते हैं तो हम खुदा से आगे बढ़ जाते हैं। कल एक चीज जो बयान करने से रह गई थी वो ये कि अगर हम ये कर रहे हैं, हमसे ये गुनाह हो जाता है, तो हम कैसे बचें, कैसे हम इस तकलीफ से निकले। तो परवरदिगार आलम ने उसी पहली आयत में हमें इलाज भी बता दिया। कल मैंने पढ़ा था ना आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुकद्दमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से आगे न बढ़ना, वत्तकुल्लाह, اگر بچنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. تقوی کو آسان اردو میں بتاؤں, تقوی کے معنی گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرو. جب تم گناہ سے بچنے لگو گے, اگر اس کو اور آسان اردو میں بیان کروں, دلوں میں خوف خدا پیدا کرو. اگر دل میں خوف خدا ہوگا تم گناہوں سے بچو گے, تم اس عمل سے بھی پرہیز کرو گے اور خدا کے نیک اور متقی بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو یہ چھوٹا سا علاج جو خدا نے اسی آیت میں بتا دیا, خوف خدا دل میں رکھو. آج آپ کے سامنے دوسری آیت کا پیغام. دوسری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. کل کی آیت کا پیغام تھا لا تقدموا, آج دوسری آیت کا پیغام ہے لا ترفعوا. اے صاحبان ایمان, بلند نہیں کرنا. کیا بلند نہیں کرنا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ بلند نہیں کرنا. تمہاری آوازیں کبھی رسول کی آواز پہ بلند نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ولا تجہروا لہ بالقول, کبھی ان کو اونچی آواز سے بات کر کے مت بلانا. کیسے؟ کہ خدا نے کیا کہا, کہ جہرا, جیسے تم زور سے, بعضکم لبعض, جیسے تم آپس میں زور زور سے باتیں کرتے ہو نا, اس طرح رسول سے بات نہ کرنا. رسول سے بات کرتے وقت تمہاری آواز دھیمی ہونی چاہیے, تمہاری آواز دبی ہونی چاہیے. رسول کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اور اگر کوئی اللہ کا حکم نہ مانے, کرے, تو کیا ہوگا؟ اسی آیت میں خدا نے کہا انتہ بتا اعمالکم, تمہارے اعمال ہبت ہو جائیں گے, ضبط ہو جائیں گے. کیسے ضبط ہو جائیں گے؟ خدا نے کہا ان اللہ تشعرون, اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا, تمہارے نیک اعمال اللہ نے ہبت کر لیے, ضبط کر لیے, تمہیں ان نیک اعمال کی جزا نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے حبیب کا ادب نہیں کیا. سورہ حجرات میں ابتدائی پانچ آیتیں پروردگار عالم نے رسول کے ادب و احترام پہ بیان کی ہیں کہ میرے حبیب کا ادب و احترام یہ ہے. کل کہا میرے حبیب سے آگے نہ بڑھنا, جو میرا حبیب کہے بس سنو اور اطاعت کرو. آج کہا اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا. اچھا, بلند نہیں کرنا, یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تمام علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اس آیت کی شان نزول میں کہ مدینے سے باہر قبیلہ بنی تمیم تھا. قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں میں سے, قبیلے میں سے ایک گروہ آیا اور وہ اسلام نہیں لائے تھے. پورا گروہ آیا اور آ کے مدینے میں پہنچا, کہا رسول کہاں ہے؟ کہا رسول اپنے حجرے میں, اپنے گھر میں ہے. یہ لوگ پہنچے اور یہاں پہ پہنچ کے کھڑے ہو کے بہت زور زور آوازوں سے کہنے لگے, یا محمد اخرج الینا, اے محمد باہر آؤ, اے محمد باہر آؤ. عجیب زور زور سے آوازیں لگا رہے ہو, انداز کیا ہے؟ یا محمد اخرج الینا, یعنی ایک انداز ادب نہیں ہے اس میں, انداز توہین ہے. جب یہ کہا رسول باہر آئے, رسول باہر تشریف لائے, رسول کو تکلیف ہوئی, مگر اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتے. جب باہر آئے رسول تو قبیلہ بنی تمیم کے لوگ کہنے لگے, ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنے قبیلے کا فخر بیان کریں. اور جو لوگ لائے تھے ان میں سے کہا, بیان کرو ہمارے قبیلے کے کیا فضائل ہیں. رسول کھڑے سن رہے ہیں, رسول کے صحابہ کھڑے سن رہے ہیں, ان کے آنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, خیالی اور فضائل ہمارے قبیلے میں یہ ہے, ہمارے قبیلے کی یہ فضیلتیں بیان کرتا رہا. جب کر لیا تو جناب رسالت مآب نے جناب ثابت بن قیس سے کہا, اے ثابت بن قیس, تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب دو, اسلام کے فضائل پڑھو. اب جب اسلام کے فضائل پڑھنے کے لیے کہا, جناب ثابت بن قیس نے کھڑے ہو کے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اب جواب دے دیا, ہمارا اسلام کتنا افضل ہے, خاموش ہو گئے. اب پھر وہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں نے کہا, اب ہمارا شاعر کھڑا ہوگا اور ہمارے قبیلے کے فضائل میں مدح میں اشعار پڑے گا. کھڑا ہوا, جو دماغ میں تھا ہمارے قبیلے کی یہ فضیلت ہے اسے شعروں میں بیان کر دیا. جب بیان کر دیا تو رسول اسلام نے کہا, اب مسلمانوں کا شاعر حسان بن ثابت اٹھے گا اور اٹھ کے اسلام کے فضائل بیان کرے گا. حسان بن ثابت نے کھڑے ہو کر بڑی شان سے اسلام کے فضائل بیان کیے. جب یہ ہو گیا تو ایک بارگی قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص کہتا ہے کھڑے ہو کے, جو ان کے اشراف میں سے تھا, کہتا ہے ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ توانا ہے, ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ اس کی فصاحت ہے. بس یہ کہا کہ ہم سب محمد آپ کی نبوت کو قبول کرتے ہیں, آپ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں. اور جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا, رسول کے سامنے کلمہ توحید پڑھا, پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا اور سورہ حجرات کی یہ دوسری آیت نازل ہوئی. تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے ادب کا خیال رکھنا. اب تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے میرے نبی سے, میرے حبیب سے تمہاری آواز دھیمی رہے, اس سے کبھی زور سے بات نہ کرنا. جب تک دارہ اسلام میں نہیں آئے تھے خدا نے کچھ نہیں کہا, لیکن جب دارہ اسلام میں داخل ہو گیا, خدا کے ماننے والوں میں آ گئے, تو خدا نے ادب کا پہلا قانون سکھایا. یہ ادب ہے میرے نبی کا, میرے حبیب کا, کہ میرے حبیب سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. ہم سب اپنے بچپن میں ایک جملہ اپنے بزرگوں سے سنتے رہے ہیں. کیا ہماری نانی دادی ہم سے کیا کہتی تھی؟ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اور یہی بات خدا قرآن میں ہمیں سمجھا رہا ہے سورہ حجرات میں, کہ اگر مومن ہو تو با ادب بنو. ادب کیا ہے؟ اگر ادب کو جاننا ہے جو خدا ہمیں دو آیتوں میں سکھا رہا ہے, اس ادب کو جاننے کے لیے میں امام کے جملوں کا سہارا لوں گی. آپ کے سامنے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جس شخص کے اندر پانچ باتیں نہ ہوں وہ کبھی بھی صفات اور امتیازات کا مالک نہیں ہو سکتا. ذرا آسان اردو کر کے بتا دوں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جس کے اندر پانچ باتیں نہ ہوں وہ کبھی بھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. اور جو خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا تو مطلب مومن کامل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, ایمان اس کا کمال کی منزل پہ نہیں آ سکتا. کیا چیز؟ پانچ چیزیں. مولا نے کہا پہلی چیز دین, جس کے پاس دین نہ ہو وہ کبھی بھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. دوسری چیز عقل, جس کو اپنی عقل کو استعمال کرنا نہ آئے پازیٹو وے میں. تیسری چیز حیا, جس کے پاس شرم نہ ہو حیا نہ ہو وہ کبھی بھی صفات کا حامل نہیں بن سکتا. چوتھی چیز حسن اخلاق, جس کے پاس اچھا اخلاق نہ ہو وہ کبھی بھی صفات کا حامل نہیں بن سکتا. پانچویں چیز حسن ادب, جس کے پاس ادب نہ ہو وہ کبھی بھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. اور ان پانچ چیزوں کو ملا دیجئے, اگر یہ پانچ چیزیں کسی میں آ جائیں تو وہ با ادب بھی ہے, با ایمان بھی ہے, اور مومن کامل بھی ہے, علی کا شیعہ بھی ہے. تو اب یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ آئیے سورہ حجرات کی دوسری آیت کو چھٹے امام کی اس حدیث سے سمجھیں. امام نے کہا پہلی چیز جس کے پاس دین نہ ہو وہ کبھی بھی صفات اور خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں, آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں. کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی اس دنیا میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے کوئی گریجویٹ ہے, بہت تعلیم یافتہ ہے, مگر دین نہیں جانتا. تو کیا ہوتا ہے, میں نہیں مانتا تقلید کو. تقلید کیا ہے؟ کیوں نکالوں خمس؟ میرا پیسہ ہے, کیوں کرے میری بیٹیاں حجاب نہیں کرتی, میں حجاب نہیں کرتی میری بچیاں, کیوں رکھوں میں روزہ, نماز قضا ہو گئی. جب لوگ اس طرح کا اعتراض کریں تو سمجھ جائیے ان کے پاس دین نہیں ہے. اچھا, دین نہیں ہے تو کبھی غصہ نہ ہو, برا بھلا مت کہیے ان کو. کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کیجیے, خدا ان کی ہدایت فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مریض ہیں. کاہے کے مریض ہیں؟ علم دین روح کی غذا ہے. جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کی روح صحت مند رہتی ہے. یہ دین سے دور ہیں, ان کی روح مریض ہے. اور اگر کوئی دنیا کا مریض بھی ہو تو کیا ہوتا ہے, دنیا میں اگر کوئی مریض ہے تو اگر زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے, میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے. اللہ کا دین شیریں ترین چیز ہے, دنیا کی کامل ترین خوبصورت ترین چیز کا نام ہے اسلام. مگر کیونکہ یہ دین نہیں جانتا تو اپنی ناقص عقل کے ذریعے دین پر اعتراض کر رہا ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں پہلی چیز جس کے پاس دین نہ ہو تو وہ کیا کرے گا, اس میں کبھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. اور اچھا, اگر کوئی دین پر عمل کرے, جو دین پر عمل نہیں کر رہا وہ قبر میں خود بھگتے گا, اسے آخرت میں خود مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اسے جہنم کی آگ کو سہنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی دین کو سمجھ رہا ہے, عمل کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, نجف کے عالم شیخ جواد عرب, اور یہ بہت بڑے عالم تھے, نجف کے بہت عارف تھے. عارف اسے کہتے ہیں جو آئمہ کی معرفت رکھتا ہے, جو خدا کی معرفت رکھتا ہے. شیخ جواد عرب نے خواب میں حضرت عزرائیل ملک کو دیکھا, حضرت عزرائیل ملک الموت کو دیکھا. میں اور آپ ایک عام ملک کو نہیں دیکھ سکتے, کیوں؟ گناہوں میں مبتلا ہیں, ہم کہاں سے دیکھیں گے. مگر جو خود کو گناہوں سے بچاتا ہے خدا اس کی نگاہوں سے حجابات ہٹانا شروع کرتا ہے. تو یہ اتنے نیک تھے, انہوں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا, سلام کیا ملک الموت نے, انہوں نے سلام کا جواب دیا, کہا کہاں سے آ رہے ہو, کہا میں شیراز سے آقائے ابراہیم محل لاتی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. اچھا جب کہا روح قبض کر کے آ رہا ہوں تو ہم سب کے دل میں ہوتا ہے نا خدایا یہ دنیا بھی ہم تیرے سہارے کے بغیر نہیں گزار سکتے. خدایا منزل آخرت میں خدا ہمارے مدد پروردگار میں ہمارے مددگار رہنا. معصومین کے وسیلے سے خدا ہماری آخرت بخیر کرنا. جیسے ہی شیخ جواد عرب نے سنا کہ یہ ابھی ابھی ملک الموت روح قبض کر کے آ رہا ہے آقائے ابراہیم مہلاتی کی, کہا ان کا اب حال کیسا ہے؟ کہا ان کا حال کیا پوچھتے ہیں, پروردگار عالم کے حکم سے وہ برزخی بہشت میں ہیں اور ان کے اندر میں ان کے زیر نگاہ اللہ نے 1000 ملائکہ کو ان کی اطاعت پہ مامور کیا ہے اور وہ بڑے خوش و خرم ہیں. تو ایک مرتبہ شیخ جواد عرب کہتے ہیں ایسا کیا عمل کرتے تھے کہ برزخی بہشت میں بھی ہیں اور اللہ نے 1000 ملائکہ کو ان کی اطاعت پہ مامور کیا ہے. کہا ایک وجہ تھی کہ جو عمل ان کا خدا کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا. کہا کیا؟ کہا انہوں نے کبھی زیارت عاشورہ پڑھنا قضا نہیں کی. 30-35 سال مسلسل زیارت عاشورہ پڑھ. زیارت عاشورہ کیا ہے؟ دین نے سکھایا ہے نا کہ مشکلات میں گھرو تو زیارت عاشورہ پڑھو. دین نے سکھایا ہے نا نفس کی پاکیزگی چاہتے ہو زیارت عاشورہ پڑھو. تو جو دین پر عمل کرتا ہے قیامت میں تو جب جائیں گے جب اللہ بہشت دے گا تو دے گا. یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں, شاید کسی بچے کے ذہن میں سوال ہو یہ روح قبض ہوتے ہی یہ برزخی بہشت میں کیسے پہنچ گئے. تو میں ان بچوں کے سوال کے جواب کے لیے جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, ان کی مشہور حدیث ہے اور جس کو تمام علماء اہل سنت و اہل شیعہ سب تسلیم کرتے ہیں. جناب رسالت مآب کہتے ہیں جب ہم مر جائیں, اپنے صحابیوں سے مخاطب تھے کہ جب مر جائیں ہم تو یا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوتی ہے. اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو بس سمجھ لیجیے وہیں سے آپ کو جہنم کی گرم ہوائیں اور جہنم کے عذاب ملنے لگے, اور اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہیں تو خدا بہشت کا در کھول دیتا ہے, بہشت کی نعمتیں بہشت کی ٹھنڈی ہوائیں وہ سب آپ تک قبر تک پہنچنے لگتی ہیں. تو شیخ جواد عرب کچھ بتا رہے ہیں نا, ابراہیم مہلاتی ادھر روح قبض ہوئی ادھر خدا نے برزخی بہشت میں بھیج دیا. خدا کرے ہم سب کا انجام ایسا ہو. تو کہا کہ جس کے پاس چھٹے شاہ فرماتے ہیں جس کے پاس دین نہ ہو. آپ نے سنا دین نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اور دین مل جائے تو کیا ہوتا ہے. دوسری چیز کہا میرے چھٹے امام نے جس کے پاس عقل نہ ہو. عقل نہ ہو سے عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے, بات ہے اس کے استعمال کی. کون اس کو نیگیٹیوٹی میں استعمال کر رہا ہے, غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے, اور کون ہے جو استعمال کر ہی نہیں رہا. اور دنیا میں سب سے بڑا جو ایک حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ جو جتنا کم عقل ہوتا ہے نا وہ خود کو اتنا ہی بڑا عقل مند سمجھتا ہے. کیسے سمجھتا ہے؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی روایت پیش کر دوں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی تعریف لوگ آ کے چھٹے امام سے کر رہے تھے. مولا وہ بڑا نیک ہے, مولا وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے, بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہے, مولا وہ روزے رکھتا ہے, بڑا نیک ہے. مولا نے کہا اچھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نے کہا مولا وہ بس ابھی گلی میں نکلا ہے, بڑا نیک شخص ہے. مولا نے کہا اچھا. مولا گھر سے باہر نکلے, کہا کوئی میرے ساتھ نہیں آنا. مولا اکیلے نکلے اور ذرا امامت کا علم ہے امام کے پاس, امام اس شخص کو دیکھ رہے ہیں, امام خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ایک بار کی دیکھا وہ روٹی والے کی دکان پہ گیا, روٹیاں پک رہی تھی, اس نے نان بائی کی نظروں سے بچا کے 2 روٹیاں چرا کے اپنی جیب میں ڈال لی. سنا ہوا واقعہ ہے مگر نتیجہ میں آپ کو الگ سے دوں گی. ہوا کیا, 2 روٹیاں چرا لی, آگے بڑھا, ایک پھل کا ٹھیلا تھا وہاں پھل والے کی نظروں سے چھپا کے 2 پھل چرائے اور اپنی جیب میں ڈال لیے. وہ عربوں کے لمبا اسے جو توپ پہنتے ہیں نا اس میں جیبیں ہوتی ہیں, تو ایک میں روٹیاں ڈال لی ایک میں پھل رکھے. جب 2 چیزیں چوری کر چکا, 2 روٹیاں 2 پھل, تو ایک مرتبہ بڑھائے خرابے کی طرف, کھنڈر جیسی جگہ تھی جہاں غریب اور مسکین بیٹھے ہوتے تھے. یہ وہاں پہ گیا اور یہ چاروں چیزیں 2 روٹیاں اور 2 پھل اس نے ان غریبوں کو صدقہ کر دیا, دے دیا. جیسے دیا چھٹے امام تو پیچھے سے دیکھ رہے تھے, خاموشی سے دیکھ رہے تھے. امام نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے پلٹ کے دیکھا, اب جان تو گیا کہ فرزند رسول ہے. کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تو نے کیا کیا, یہ تو نے 2 روٹیاں چرائیں 2 پھل چرائے, کیا کیا؟ اب اس کا جواب سنیے, جو کم عقل ہوتا ہے نا اس کے اندر تکبر اتنا ہی ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ رہا ہوتا ہے. اسے کہا آپ تو فرزند رسول ہیں, آپ کو نہیں پتا اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ انعام میں کہ اگر تم 1 نیکی کرو گے تو میں 10 گنا اجر دوں گا. میں نے دو اور اگر نیکی کرو گے دس گنا، اگر گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ کا عذاب ملے گا. کہا میں نے دو روٹیاں چرائیں، دو گناہ کیے، دو پھل چرائے، دو گناہ کیے، کتنے گناہ کر لیے؟ چار. اور میں نے یہ چاروں چیزیں جا کے غریبوں میں دے دی، نیکیاں کتنی کی؟ چالیس. چار چیزیں چرا کے بانٹی نا، چالیس کر لی. کہا ان چالیس نیکیوں میں سے چار گنا مائنس کر دیجئے، چھتیس نیکیاں تو ابھی بھی بچی. یہ ہمارے کراچی والوں کا حساب ہے ہاں، کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں ہم نے حساب کتاب کر دیا. اگر ایسے حساب کتاب پہ دنیا چلتی تو تہس نہس ہو جاتی. جیسے اس نے یہ جملہ کہا، چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں تجھے نیکی تو ایک بھی نہیں ملی اور فقط تو نے گناہ کمائے. کہا کیوں نہیں ملی؟ اب اس نے مولا سے کیا کہا تھا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کو سورہ انعام نہیں پتا؟ اللہ نے کہا اس میں ایک نیکی کا دس گنا اجر. اب امام نے جواب دیا، امام نے کہا تو نے سورہ مائدہ نہیں پڑھی قرآن میں؟ کہا پڑھی ہے. کہا سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. ہر ایرا غیرا عمل لے کے نہ پہنچ جائے جو متقی ہے، جو ولایت محمد و آل محمد پر ایمان رکھتا ہے. کہا اللہ فقط متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. تو تو نے کہا تو گناہ کر کے متقی کہاں رہا؟ تو نے گناہ کیا چوری کا، نظروں سے چھپا کے روٹیاں چوری کی، نظروں سے بچا کے پھل چوری کیے، چوری کا گناہ کیا. اور جس کا یہ مال تھا اس کی اجازت کے بغیر جا کے صدقہ کیا، تیرا صدقہ کیسے قبول ہوگا؟ مالک کے مال کے بغیر اس کے مال میں خرچ کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو ملا تجھے کچھ بھی نہیں، کوئی ایک نیکی کا ثواب بھی نہیں ملا اور فقط تو نے گناہ کمائے. پتہ کیا چلا، عقل کو غلط استعمال کر رہا تھا. اب کوئی بچہ کہ عقل کو صحیح کیسے استعمال کرے، محمد و آل محمد کا اتباع کر لیجئے، آپ کو عقل کا صحیح استعمال آ جائے گا. ہمیں فقط آل محمد کو فالو کرنا ہے. تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں پہلی خوبی، اگر دین نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی. دوسری خوبی، اگر اس کے اندر عقل نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خوبیاں جمع نہیں ہو پائیں گی. تیسری چیز کہا، اگر اس کے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو. دیکھیں ایک تو حیا یہ ہوتی ہے نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہم سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو کسی کو پتا نہ چلے. اگر ہم سے نماز فجر قضا ہوگی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں قضا ہوں. اگر کبھی نماز قضا ہو گئی تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے، ورنہ لوگ کہیں گے اچھا بڑی مجلسوں میں جاتی تھی، بڑی باتیں کرتی تھی، نمازیں تو ان کی قضا ہوتی ہیں. یہ حیا کہ انسان چاہتا ہے میرا گناہ کسی دوسرے کو پتا نہ چلے. اور ایک حیا وہ ہے کہ چاہتا ہے خدا کہ میں خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہو ہی نہ کہ میں خدا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. یہ ہے حیا. لیکن جب کسی میں حیا نہ رہے، حیا نہ رہے تو انسان بدترین کام کر گزرتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اسلام کے زمانے میں ایک شخص بصرہ سے آیا، اس کا نام تھا سمرہ بن جندب. سمرہ بن جندب آیا مدینے، آ کے رسول اسلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور پھر رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا. جب رسول کا انتقال ہو گیا تو حاکم شام کے ان لوگوں سے اس کی دوستی ہو گئی جو جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھ کے علی کی توہین میں بیان کرتے تھے، علی کے خلاف بیان کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم شام ان کو دولت دیا کرتا تھا. ان لوگوں سے جب سمرہ بن جندب کی دوستی ہوئی تو دوستی کا دوست پر کتنا اثر ہوتا ہے، اس نے بھی جھوٹی آیتیں، جھوٹی باتیں کہنا شروع کر دی. ایک مرتبہ حاکم شام نے اس کو بلایا دربار میں، بہت غور سے سنیے گا، یہ تاریخ کی وہ حقیقتیں ہیں جو ہم نہیں جان پاتے کیونکہ ہم علم دین نہیں سیکھتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سمرہ بن جندب کو بلایا حاکم شام نے اور بلا کے کہا میں تجھے ایک لاکھ درہم دوں گا، بڑی رقم ہے، اگر تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اگر میں آیت بھی پڑھوں ترجمہ بھی تو بہت تیزی سے وقت گزرے گا، بیان مکمل نہیں کر پاؤں گی. میں فقط ترجمے پہ، مکمل ترجمہ نہیں، تھوڑا سا اشارہ کروں گی. آپ گھر جا کے کھولیے قرآن، سورہ بقرہ کی 204 نمبر کی آیت کا ترجمہ پڑھیے گا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جب باتیں کرتا ہے تو تمہاری عقلوں کو حیران کر دیتا ہے اور پھر یہ اپنے نفس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور اگر اس کو حکومت دے دی جائے تو یہ فساد کرے گا. حاکم شام کہتا ہے تم لوگوں کے سامنے جا کے کہو کہ یہ آیت علی کے لیے نازل ہوئی، نعوذ باللہ، کہ علی کی باتوں پہ آپ حیرت کرتے ہیں، علی کے نفس پہ اللہ گواہ ہے، اور علی کو اگر حکومت مل جائے تو علی فساد کریں گے جھوٹ. اچھا آپ کہیں گے یہ آیت آئی کس کے لیے تھی؟ یہ آیت آئی تھی رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق. اخنس بن شریق جو تھا منافق تھا. جب رسول کے پاس بیٹھتا تھا تو کہتا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اسلام سب سے اچھا ہے, بڑی تعریفیں, اور جب رسول کے سامنے سے ہٹ جائے تو منافقت, یہ کیسے وہ کیسے. یہ آیت اللہ نے اخنس بن شریق کے لیے اتاری تھی. حاکم شام کہہ رہا تھا تو مسجد میں جا کے ایک اعلان کر کہ کیونکہ تو رسول کے زمانے میں تھا تو رسول کا صحابی کہلائے گا, تو جا کے کہے کہ نعوذ باللہ یہ آیت علی کی شان میں آئی. اور 204 نمبر کی آیت کا, 205 نمبر کی آیت کا یہ پیغام ہے, اور سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت میں پڑھوں گی آپ مکمل کریں گے وہ آیت جو ہم مجلسوں میں بچپن سے سن رہے ہیں. سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا لے لیتے ہیں. جب علی بستر رسول پہ سوئے ہیں اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی. حاکم شام کہتا ہے تم منبر پہ جا کے کہے یہ آیت جو علی کی شان میں اتری, تم منبر پہ جا کے کہے یہ آیت ابن ملجم کی شان میں آئی. اللہ اکبر. ہم سن رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آل محمد پہ یہ ظلم کیا گیا ہے کیونکہ ان کو حیا نہیں تھی. کہا یہ کر میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا. کہا نہیں 1,00,000 درہم میں دوں گا. کہا 2,00,000 درہم دوں گا. کہا نہیں. کہا اچھا 3,00,000 درہم دوں گا. کہا نہیں یہ بھی کم ہے. کہا اچھا 4,00,000 درہم دوں گا. مان گیا. گیا مسجد میں جا کے کہتا ہے وہ آیت جو اخنس بن شریق کے لیے آئی تھی, کہا یہ آیت علی کے لیے آئی تھی, اور جو آیت علی کے لیے اتری تھی کہا یہ ابن ملجم کے لیے آئی تھی, ابن ملجم نے جو علی کو مارا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. کون کرتا ہے یہ؟ جس کے پاس حیا نہ ہو. کیا اس کے کہنے سے دنیا سے مٹ گیا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِي کی آیت علی کے لیے آئی, اس کے کہنے سے حقیقت نہیں بدلی. مگر جس کے اندر حیا نہ ہو, شرم نہ ہو, خدا کے کلام میں تحریف کر رہا ہوں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, تو جس کے اندر حیا نہ ہو وہ اتنا بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں پانچ خوبیوں میں سے, اگر دین نہ ہو, اگر عقل نہ ہو, اگر حیا نہ ہو, تو کبھی بھی وہ شخص خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. چوتھی چیز امام نے کہا, اس حدیث کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں گے تو ہمیں سورہ حجرات کی دوسری آیت سمجھ میں آ جائے گی. کہا کہ چوتھی چیز, اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کبھی بھی خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی. اسی لیے میرے اور آپ کے امام, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں, چھوٹا سا مختصر سا کلام بہت بڑا پیغام. امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے. آپ سب سے میرا سوال ہے, بدترین مصیبت کس کے لیے ہے؟ جو بد اخلاقی کر رہا ہے اس کے لیے بدترین مصیبت ہے, یا جس سے بد اخلاقی کر رہا ہے اس کے لیے بدترین مصیبت ہے؟ کس کے لیے مصیبت ہے؟ دونوں کے لیے ہے. اگر خود بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس کا خمیازہ قبر میں بھگتے گا, جہنم میں جلنا پڑے گا. اور اگر جس سے کر رہا ہے, کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اسے کوئی بے عزت کرے, اس کی توہین کرے, اس کا مذاق اڑائے, اس کا دل دکھائے, تو جس سے کر رہا ہے اس کے لیے بھی مصیبت ہے, اور خود کر رہا ہے تو اپنے لیے بھی مصیبت ہے. تو امام علی نقی کہتے ہیں بد اخلاقی بدترین مصیبت ہے. اور چھٹے امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اخلاق اچھا نہ ہو تو تمہارے کردار میں کوئی خوبی جمع نہیں ہو سکتی. پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ اگر کسی کے پاس حسن ادب نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی. آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے, پہلے ایک زمانہ تھا کوئی گھر سے نکل رہا ہو تو ماں باپ کو سلام کر کے, شوہر جا رہا ہے تو بیوی کو, آئے تو بیوی سلام کر رہی ہے. سلام کا ایک رسم تھی, ایک انداز تھا, کوئی بڑا ہے تو زور سے نہیں بولو. جوان لڑکے اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو ابا کو پتا نہ چلے, چچا کو پتا نہ چلے, خان محلے کے اس بزرگ کو پتا نہ چلے, ایک ادب و احترام تھا. آج کا زمانہ کیا ہے؟ آئیں گے اسکول سے بچے گھر میں زور, امی کیا پکایا ہے, مطلب آتے ہی آواز زور سے شروع ہوتی ہے, کوئی بات ہی پسند نہیں ہے, صرف یعنی آج کا ماحول, نہیں ہنسنے والی بات نہیں ہے, فکر کی بات ہے. اگر ہم اسی طرح زندہ رہے نا تو ہمارا انجام بدترین ہوگا. کیوں؟ کہ ہماری زندگیوں سے ادب اٹھ گیا ہے. اور ادب کیا ہے؟ ہم علی کے شیعہ ہیں نا, مولائے کل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا مشکل کشا کا جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے اندر ادب و آداب نہ ہو، مولا کا جملہ کوٹ کر رہی ہوں، جس شخص کے اندر ادب و آداب نہ ہو وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. اگر ہماری زندگیوں سے ادب نکل جائے تو علی ہمیں انسان بھی نہیں مان رہے، بے مہار جانور کی طرح ہے. مہار کیا چیز ہوتی ہے؟ مہار اس رسی کو کہتے ہیں جو ہم جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ رسی پکڑ کے جانور قابو میں رہے. مولا کہتے ہیں جس کی زندگی میں ادب نہ ہو، آداب نہ ہو، وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. کسی جانور کو چھوڑ دیجئے راستے میں، رسی نکال دیجئے، کیا ہوگا؟ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اور آخرکار اس کو بھی مار دیا جائے گا. تو مولا کہتے ہیں جس کے اندر ادب و آداب نہ ہو وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. اور اگر کسی میں یہ پانچوں چیزیں جمع ہو جائیں، دین، عقل، حیا، اخلاق، ادب، تو وہ کامل با ادب مومن بن جاتا ہے. اور ادب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں، پوری مجلس آپ کی سمجھ میں آ جائے. روایتوں میں ہے عباسی خلیفہ ہارون رشید، اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. صبح ہوئی، دربار میں آیا، کہا معبر کو بلا. معبر کہتے ہیں خواب کے تعبیر بتانے والے کو، جو خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہے. بلایا گیا، بادشاہ بھرے دربار میں کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کل رات کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، کیا تعبیر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے قریبی رشتے دار مر جائیں گے. اب جیسے یہ جملہ کہا اس نے حقیقت بتائی تھی. جیسے اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ کے سامنے آپ کے قریبی رشتے دار مر جائیں گے، ہارون سے تو برداشت ہی نہیں ہوا. جی کیا کہہ دیا، بدبخت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور جاؤ اس کو 100 کوڑے لگاؤ. 100 کوڑوں کی سزا بادشاہ نے سنا دی، اور کہا کسی دوسرے خواب کی تعبیر بتانے والے کو بلاؤ. بلایا گیا، اس کے سامنے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اب دوسرا خواب کی تعبیر بتانے والا کہہ رہا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رشتے داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے. جملوں پہ غور کیا آپ نے؟ پہلے نے کہا آپ کی نظروں کے سامنے سارے رشتے دار، قریبی رشتے دار مر جائیں گے. دوسرے نے کہا آپ اپنے تمام رشتے داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے. جیسے یہ کہا وہ ہسا، کا بات تو ایک ہی ہے، مگر اس نے بے ادبی سے کہا تھا، تو نے ادب سے کہا، مطلب ایک ہی تھا کہ یہ لمبی عمر پائے گے، رشتے دار مریں گے. تو آپ اس کو تو 100 کوڑے لگوا دیے تھے، کیونکہ اس کی بات سمجھ میں آئی، ادب سے کہی گئی تھی، کہا جاؤ اس کو 1000 درہم عطا کرو. تو ادب نے اس کو 1000 درہم کا انعام دلوا دیا، اور بے ادبی نے اس کو 100 کوڑے لگوا دیے. یہ ہے ادب. تو خدا سورہ حجرات کی اس دوسری آیت میں کہہ رہا ہے اگر اللہ کے ماننے والے ہو، اگر مولا کے ماننے، چاہتے ہیں معصومین کے ماننے والے ہو، اپنی زندگیوں میں ادب داخل کرو. اور ادب ہم اللہ نے کس کا ادب کرنے کو کہا؟ رسول خدا کا. کیوں؟ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل و برتر رسول خدا ہیں، اس کے بعد پھر آئمہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر عام انسان ہیں. تو اگر خدا رسول کے ادب کو کہے تو یہ آیت فقط بنی تمیم کے لیے تھوڑی آئی تھی، یہ آیت تو قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آئی ہے. تو خدا اس آیت میں ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اپنے سے بڑوں کا ادب کرو، اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب کرو. اگر ادب و آداب ہیں تو علی تم کو انسان سمجھیں گے، آئمہ تمہیں مومن سمجھیں گے، اور اگر تمہارے اندر ادب و آداب نہیں ہے تو علی کی نگاہ میں تم جانور جیسے ہو. اگر ادب و آداب نہیں ہے، یہ بات تو ادب و آداب کی ہے نا. بس ایک آخری روایت بیان کروں، مصائب سے متصل ہو جاؤں، کہ یہاں تو لوگ اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کی. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، اللہ کی بے ادبی کیسے کر دیتے ہیں؟ اللہ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا، کسی بھی حکم کو نہ ماننا اللہ کی بے ادبی ہے. وہ خالق کل، کائنات بنانے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہم سے حساب لینے والا، اس نے کوئی ضابطے حیات بنایا ہے، اس نے اسلام دے کے بھیجا ہے. اگر ہم نہ مانیں کس کی بے ادبی ہے؟ اللہ کی. آپ کوئی بات اپنے بچوں سے کہیے، ذرا مجھے گلاس پانی کا اٹھا کے دے دو، بچے نے سنا چلا گیا، دوبارہ آپ نے کہا بیٹا مجھے گلاس پانی کا اٹھا کے، پھر چلا گیا، کیا کریں گے آپ؟ 2 دفعہ برداشت کر لیں گے، 3 دفعہ برداشت کریں، پھر کیا کریں گے؟ یا تو ڈانٹیں گے یا بڑھ کے ماریں گے اس کو. کیوں؟ بچے پوچھے کیوں کر رہے ہیں آپ، نہیں دیا اس نے پانی، اس نے میری بے ادبی کی ہے، میں ماں ہوں، میں مانگ رہی ہوں، مجھے نہیں دیا. تو اگر ہماری کوئی بے ادبی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی بے ادبی کرے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. بس صرف ریفرنس دے دوں اور آگے بڑھ جاؤں. قرآن پاک میں سورہ مدثر، گھر جائیے گا سورہ مدثر کھولیے گا، سورہ مدثر کی 39 نمبر کی آیت سے لے کے 45 نمبر کی آیت، 39 آیت سے لے کے 45 آیت تک جا کے پڑھیے گا ترجمہ، کیا کہا اس میں خدا نے. یعنی جب اللہ حساب و کتاب کر لے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم پستی میں ہے، جنت بلندی میں ہے. جب سب چلے گئے، جنت و جہنم تقسیم ہو کر دی علی ابن ابی طالب نے، تو پروردگار عالم کا حکم آئے گا، جہنم کو بلند کرو، جنت کے دروازوں کو کھولو، جہنم کے دروازوں کو کھولو. دونوں کو ایک سطح پہ لائے گا. جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنم والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اب جنت والے سوال کر رہے ہیں. یہ سورہ مدثر کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. کیا کہا؟ الا اصحاب الیمین، جو نیک دائنے ہاتھ میں اعمال والے لوگ ہوں گے. فی جناتن، جنات میں ہوں گے. یتسالون، پوچھ رہے ہوں گے. کیا پوچھ رہے ہوں گے؟ اہل جہنم سے. ما سلککم فی سقر، جہنم کے طبقے ہیں، تو جو سب سے سخت ترین طبقہ ہے وہ سقر ہے. تو جنت والے جہنم والوں کو تکلیفوں میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا چیز جہنم لے آئی؟ اگلی آیت، وقالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی اللہ کے حکم کی بے ادبی کرتے تھے. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. خدا نے وہ منظر بیان کر دیا سورہ مدثر میں. جہنم والے کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. حقوق اللہ کی بات کی، حقوق عباد کی بات کی. پھر کہتے ہیں، وکنا نخوض مع الخائضین، جو سب کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ جو کراچی میں سب کر رہے ہو وہ ہم بھی کر رہے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کی عقلوں سے سوال ہے. نہیں صحیح ہے. ہم چہارے معصومین کے ماننے والے ہیں. اللہ نے ہمیں معصوم رہبر دیے ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے معصوم کر کے گئے. ہمیں معصوم کا اتباع کرنا ہے. دنیا جو کرتی ہے کرے. وہ کہتے ہیں ہمارا تیسرا گناہ جو ہمیں جہنم میں لایا، وکنا نخوض مع الخائضین، جو سب کر رہے تھے وہ ہم بھی کر رہے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، ہم روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. یعنی اگر ہم اپنی آخرت یاد رکھتے تو ہم نماز بھی پڑھتے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے، ہم وہ کرتے جو ہمارے آئمہ نے کیا ہے. تو بس یاد رکھیے، ہم سے کبھی بھی حکم خدا کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے. اگر ایسا ہوا تو ہم حکم خدا کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں. ہمیں بڑوں کا بھی احترام کرنا ہے، ہمیں آئمہ کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، ہمیں رسالت کا بھی ادب و احترام کرنا ہے. اور کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے حضرت حجت تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. بس ایک دو منٹ رہ گئے، مصائب کی منزل ہے. ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کیوں مانگیں. میں نے ایک وجہ بتائی تھی کہ اگر ہم رو رو کے امام کے ظہور کی دعا مانگیں گے تو خدا ظہور میں جلدی کر دے گا، ورنہ غیبت کی مدت پوری ہوگی. آج ایک اور وجہ، بچے کہتے ہیں کہ امام کی سلامتی کی دعا کیوں مانگے، امام تو سلامت ہے، اللہ کی سلامتی کے سائے میں ہے. جب یہ سوال عرفا سے کیا گیا، علماء سے کیا گیا، تو علماء جن کو امام زمان کی زیارت ملی تھی انہوں نے جواب دیا، ہم امام کی سلامتی کی دعا کثرت سے پڑھیں. کہا کیوں پڑھیں؟ اللہ کی سلامتی کے سائے میں. کہا جب وہ ہمارے اعمال بد دیکھتے ہیں، کسی نے نماز قضا کی، کسی نے غیبت کر دی، کسی نے والدین سے بدتمیزی کی، کسی نے بیوی کو تھپڑ مار دیا، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی گناہ جب ہم کرتے ہیں، کا حضرت حجت امام زمان دل گرفتہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہ ہمارا شیعہ، میرے جد نے سرکٹا دیا کربلا میں، یہ آج بھی دین کو نہیں جانتا، یہ گناہ کر رہا ہے. کا امام اتنے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، ہمارے گناہ دیکھ کے ہمارے وقت کا امام بیمار ہو جاتا ہے. کہا اس لیے امام کی سلامتی کی دعا اللہ سے مانگا کرو، اے خدا ہمارے امام کو سلامت رکھنا، ہمارے امام کا ظہور فرمانا. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بے شک، بے شک اب یا علی اللہ صلی علی محمد و علی محمد. بس ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے کے مصائب سے متصل ہو جاؤں. جب جب ہم امام کی فرج کی دعا مانگتے ہیں، امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں نا، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، کاش میں اپنے امام کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکوں. ہم سب کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے. جب یہ سوال آقا بہجت سے کیا گیا, آقا امام زمان کی رویت, امام رویت کہتے ہیں دیکھنے کو, کیسے امام زمان کے چہرے پر نور کی زیارت ملے, آقا بہجت کا جواب آپ سب کے لیے پیغام ہے. آقا بہجت ارشاد فرماتے تھے امام کی رویت پہ اصرار نہیں کرو کہ اللہ نے امام کی زیارت کرا دے زیارت کرا دے. کیوں؟ اس لیے کہ شمر بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہا تھا. کیا شمر کے وقت کا امام اس سے راضی تھا؟ تو سب سے اہم امام کا دیکھنا نہیں ہے, سب سے اہم یہ ہے کہ تمہارا امام تم سے راضی ہو. دعا یہ کیا کرو, خدا مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ میرا امام مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے. ہمیشہ یہ دعا کیجئے, اے خدا ان مجلس حسین کے صدقے میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کر, جو ہم سن رہے ہیں یہاں سے اٹھے تو عمل شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے, ظہور کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں. بس عزاداروں, حضرت حجت نے نام لیا تو ہم فرش عزا تک پہنچے. آئیے حضرت حجت کو ان کے جد حسین ابن علی کا پرسہ پیش کریں. دو محرم ہے آج, اور دو محرم کو امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچے. جب مولا کربلا کی زمین پہ پہنچے تو گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا. مولا نے 7 گھوڑے تبدیل کیے, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. ایک بار کی مولا حسین نے عباس کو بلایا. آقا عباس کو بلا کے کہتے ہیں عباس جاؤ قریب کی بستی سے کسی کو بلا لاؤ, ذرا معلوم تو کرے کہ یہ کون سی بستی ہے, کون سی جگہ ہے. امام جانتے تھے اپنے علم امامت سے, مگر امام کو بتانا یہ تھا کہ میں پہچان کر رکا ہوں, مجھے روکا نہیں گیا ہے, پہچان کر رکا ہوں. گئے عباس علمدار, قریب میں قبیلہ بنی اسد تھا, لے کر آئے کچھ لوگوں کو, کچھ بوڑھے لوگ آئے. کسی نے کہا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو ارض کرب و بلا کہتے ہیں. جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا, حسین مظلوم نے کہا عباس میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا. عباس سامان سفر اتارو, یہاں خیمے نصب کرو. خیمے نصب کیے جانے لگے, ادھر سب سامان اتار رہے ہیں, مولا حسین کربلا کی اسی زمین پہ کچھ قدم آگے بڑھے. آگے بڑھ کے اس طرح سے عرض کربلا کو دیکھ رہے تھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین کا غم سمجھنا چاہیں گے؟ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا باپ یا ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا یا ہمارا شوہر بس چند دن کا مہمان ہے, ہم رو رو کے مر جائیں گے, اس سے پہلے مر جائیں گے. اور حسین جانتے ہیں عباس نہ رہے گا, علی اکبر نہ رہے گا, بس اب چند دن کی زندگی ہے. ایک بار کی مولا حسین عرض کربلا کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے. کون جوان؟ مولا کی نگاہ میں علی اکبر ہے, بھائی ہے برابر کا عباس علمدار, ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے. پھر کہا ہاں یہ وہی زمین ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. مولا کی نگاہ میں منظر ہے اونو محمد کے سر کاٹے جائیں گے, میرے جانساروں کے سر کاٹے جائیں گے. پھر مولا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ایسا لگ رہا تھا جیسے عرض کربلا پر حسین اپنی مجلس پڑھ رہے ہیں, حسین غریب اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. ایک بارگی مولا کہتے ہیں ہاں یہ وہی تو زمین ہے جہاں میری بہنیں قیدی بنا کے لے جائی جائیں گی, میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینیں گی. عزاداروں ابھی یہ کہی رہی تھی, ایک بارگی فضا آئی, کہا مولا آپ کو شہزادی نے بلایا ہے. مولا حسین نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے, بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے. جیسے ہی پہنچے دیکھا زینب ٹہل رہی ہیں, بہت بے چین ہیں. شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے اس زمین پر آئی ہوں نا مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا میرے بھیا مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا زینب تو نے پہچانا نہیں, یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے, ہماری ماں ہمارے ساتھ مدینے سے چلی ہے. عزاداروں وہ ماں اس وقت بھی فرش عزا پہ رو رہی ہے. کیوں رو رہی تھی کربلا میں؟ ارے میرا گلشن اجڑنے والا ہے. مولا حسین نے عباس علمدار کو بلایا, کہا عباس جاؤ قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ. قبیلے کے سردار کو بلایا گیا, آیا. مولا سے کہتے ہیں میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. قبیلے کا سردار کہتا ہے مولا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب تک آپ کو رہنا ہے زمین پہ رہیے، اس کو خریدے نہیں. مولا نے کہا کیوں نہ خریدوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے جو اس زمین سے گزرا روتا ہوا گزرا. ہر نبی زمین سے روتا ہوا گیا. یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے. مولا حسین کہتے نہیں، مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے، میں اس زمین کو خریدتا ہوں. مولا نے کربلا کی زمین کو 60,000 درہم میں خرید لیا. جب زمین خریدی نا تو کہا میں دو شرطوں سے خریدوں گا. کہا مولا دو شرطیں کیا ہیں؟ کہا جب ہم یہاں مر جائیں گے نا تو ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے زائر آئیں گے ہماری قبروں کی زیارت کو. جب ہمارا کوئی زائر کربلا پہنچے اسے ہماری قبر تک پہنچا دینا. اور دیکھو ہمارے زائر کا حق مہمانی ادا کرنا، اس کا خیال رکھنا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا 2 محرم کو کربلا میں آپ نے ہم سب کو یاد کیا، مولا جو کربلا گیا ہے اس کو بھی بلائیے، جو آپ تک نہ گیا اسے بھی بلائیے. ارے مولا آپ نے 2 محرم کو ہمیں یاد رکھا. مولا فرش عزا پہ ہے، وعدہ کرتے ہیں آج بھی 2 محرم ہے، جب تک جسم میں سانس باقی ہے حسین آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. مولا حسین کہتے ہیں میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب آ کے یزید کا لشکر ہمیں شہید کر دے، ہمارے سر کاٹ کے لے جائے، تو دیکھو ہم لاوارث نہیں ہیں، میرا ایک بیٹا ہوگا، میرا بیٹا آئے گا یہاں ہمارے لاشوں کو دفن کرنے، اس کی مدد کر دینا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا. جب مردوں نے سنا کہا مولا یہ خدمت کیوں نہ انجام دے، کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں آئیں، مولا حسین کہتے ہیں بڑی غربت کا جملہ ہے، ان عورتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، اگر تمہارے مرد اپنے گھروں سے نہ نکلے غیرت دلانا آ کے ہماری لاشوں کو دفنا دے. وہ بیبیاں کہتی مولا نے سنا ہم نے قبول کیا. مولا کہتے جاؤ جا کے اپنے بچوں کو بھیج دو، قبیلے کے بچے آ گئے. مولا حسین کہتے ہیں میں سکینہ کا بابا ہوں، بچوں سے مخاطب ہے، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، تم سے درخواست کر رہا ہوں اگر تمہارے ماں باپ خوف سے نہ نکلے ہمیں نہ دفنائے تو اے بچوں حسین تم سے درخواست کر رہا ہے تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. آؤ عزادارو ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہے مولا آپ ابو تراب کے فرزند ہیں، آپ کے بابا زمین کے باپ ہیں، آپ کو دفن ہونے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ دفن کیے جائیں گے تو یقیناً میرا امام کہے گا میرا ایک ہی بیٹا بچے گا، 72 لاشیں ہوں گے، میرے بیٹے کے گلے میں توغ ہوگی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. ارے یہ آ جائیں گے میرے بیٹے کی مدد ہو جائے گی، ہمارے لاشیں دفنا دیے جائیں گے. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. خدایا ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ حضرت حجت ہمارے کردار سے ہمارے عمل سے راضی ہو جائیں، امام کے ظہور کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں. خدایا ہم سب دلوں میں حاجتیں لے کے آئے ہیں، تجھے واسطہ حسین مظلوم کا، ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. خدایا ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے، جو بے روزگار اسے روزگار عطا کر دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کے اچھے بار عطا کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے۔ پاک پروردگار دنیا سے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ خدایا عزائے حسینی قائم رہے، عزائے حسینی کو قائم رکھنے والے تمام شیعان حضر کرام، تمام مومنان کرام کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جب حضرت حجت ظہور فرمائے، صدا دے، تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔